امامت و ولایت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. خدا والا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں، ان کی آواز اور ان کی دعوت پر لبیک کہو. جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، جس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، اور اگر تم نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، تمہیں زندگی اور حیات نصیب ہوگی، اور اگر اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تم حیات سے محروم رہ جاؤ گے، ہلاکت تمہیں نصیب ہوگی. اور ہمیشہ اللہ انبیاء خدا، اولیاء خدا و ائمہ اطہار ہمیشہ انسان کو حیات کی طرف اور زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اگر انسان ان کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اس میں موت ہے انسان کے لیے، ہلاکت ہے انسان کے لیے. لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس میدان میں حاضر ہو جائے جس میں خدا کا حکم ہے حاضر رہنے کا، اور اس میدان میں نہ جائے جس میدان سے روکا گیا ہے حاضر ہونے کے لیے. اگر یہ کام کرے انسان، ان میدانوں میں حاضر رہے جن میں حکم مل رہا ہے حاضر ہونے کا، وہاں حاضر ہو، اور جہاں روکا گیا ہے وہاں نہ جائے، اس کے اندر حیات ہے. اور اگر نہ روکے اور نہ حاضر ہو، لبیک نہ کہے، اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. قوموں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے و مومنوں کے لیے، حیات کا و موت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ مومنین عرص میدان میں حاضر رہیں جس میں ان کی بقا ہے، جس میں ان کی حیات کا راز ہے. ہم غور کریں، اگر ہر آدمی، ہم میں سے ہر گروہ اور طبقہ کسی نہ کسی میدان میں حاضر ہیں، اور جب انسان ایک میدان میں حاضر ہوتا ہے تو کئی میدانوں میں غیر حاضر ہو جاتا ہے. مثلاً اس وقت آپ یہاں پر اس مقام مقدس میں حاضر ہیں، اس مرکز میں اور عزا خانے میں حاضر ہیں، گھروں میں نہیں ہیں، گھروں میں غیر حاضر ہیں آپ، یا دکانوں سے غیر حاضر ہیں اس وقت آپ، یا دفتروں سے غیر حاضر ہیں آپ، اس لیے یہاں پر آ کر حاضر ہوئے ہیں. اور جو لوگ دکانوں میں حاضر ہیں، گھروں میں حاضر ہیں، وہ یہاں اس مرکز سے غیر حاضر ہیں. یہ قانون ہے کہ جب انسان کسی ایک میدان میں حاضر ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ہو. بعضوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ہر میدان میں حاضر ہیں، کبھی حق کے میدان میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں، اور کبھی باطل کے میدان میں نظر آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں میدانوں کے اندر حاضر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. انسان اگر حق کے میدان میں حاضر ہے، پھر باطل کے میدان میں حاضر نہیں ہوتا. اگر باطل کے میدان میں حاضر ہو جائے، پھر حق کے میدان سے غائب ہوتا ہے، غیر حاضر ہوتا ہے. اور جب انسان غیر حاضر ہو جائے حق کے میدان سے، اس کے اندر موت ہے اور ہلاکت ہے. اس وقت ہم دیکھیں, غور کریں, پاکستان کے حالات کو دیکھیں, پاکستانی قوم کے حالات کو دیکھیں, پاکستان کے اندر رہنے والی قوم کو دیکھیں, اور اس کے اندر بالخصوص شیعہ کو دیکھیں, شیعہ قوم کو, تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, بلکہ بہت حد تک حالات خراب ہیں, پریشان کن حد تک حالات خراب ہیں, ملک کے بھی, قوم کے بھی, اور مذہبی دنیا کے بالخصوص شیعہ کے لیے حالات بہت نامناسب ہیں, اندرونی حالات بھی اور بیرونی حالات بھی, یعنی ہماری قوم کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ بھی تسلی بخش و اطمینان بخش نہیں ہیں, اور باہر بھی جو حالات ہیں وہ بھی تسلی بخش اور اطمینان بخش نہیں ہیں. کیوں ایسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہی ہلاکت ہے, یہی موت ہے. قوم کی موت یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب قوم کا وقار نہ ہو, قوم کی عزت نہ ہو, قوم کی حیثیت نہ ہو, اس کا کوئی فیصلہ کن رول نہ ہو, کردار نہ ہو, کوئی مقام نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, چونکہ جو مر جاتا ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح جو لوگ مر گئے ہیں قبروں میں ہیں, وہ یہاں بھی مجلس میں نہیں ہیں, اور اگر کوئی قبر میں نہ گیا ہو لیکن وہ بھی مردوں کی طرح غیر حاضر ہو تو اس کو بھی مردہ ہی سمجھا جاتا ہے. مثلا اگر کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائیں اور اس گھر میں پہلے مرد رہتا تھا, وہ مر گیا ہے, قبر میں دفن ہو گیا ہے وہ مرد, جب ڈاکو آتا ہے تو وہ مرد جو قبر میں ہے وہ کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا, کیونکہ قبر میں لیٹا ہوا ہے. اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک اور مرد اسی گھر میں ہے جو قبر میں نہیں ہے, زندہ ہے, گھر میں موجود ہے, صحیح و سالم بھی ہے, ہٹا کٹا ہے, کھاتا پیتا ہے, لیکن ڈاکو جب آتے ہیں تو وہ بھی موجود نہیں ہوتا, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اندر یا اپنے صحن میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ڈاکوؤں کے مقابلے میں کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا, روکتا نہیں ہے ان کو, خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. تو اگرچہ ہم مردہ اس کو کہتے ہیں, ہلاک شدہ اس کو کہتے ہیں جو قبر میں لیٹا ہوا ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ زندہ ہے, لیکن قرآن کی نقطۂ نگاہ سے, دین کے لحاظ سے, امام کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں مردہ ہیں. وہ جو قبر میں مردہ ہے وہ بھی مردہ ہے, اور یہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, سانس لے رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, لیکن ڈاکو کے مقابلے میں کوئی رد عمل نہیں دکھاتا, یہ بھی مردہ ہے. چونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکو آرام سے ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا, اگر یہ نہ ہوتا, مر گیا ہوتا, اب اس کی موجودگی میں بھی وہ آرام سے ڈاکہ ڈال کے چلا گیا ہے. بس اس کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے نہ ہونا ہو, اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, مساوی ہے. اس بنا پر ایسے جو صورتحال ہو کہ جہاں پر ایک قوم رہتی ہو لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس کا دشمن اس پہ غلبہ پا لے, اس کی ہر چیز لوٹ لے, تو اس قوم کا نہ ہونا اور ہونا ایک جیسا ہے. اگر نہ ہوتی تو بھی دشمن یہی کام کرتا, اب جب کہ موجود ہے تو بھی دشمن یہی کام کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے یہ نہیں ہے. مردوں کی مانند ہو جانے کا مطلب یہی ہے, معنی یہی ہے کہ جب انسان ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے, ہوتے ہوئے کوئی رد عمل نہ دکھائے, ہوتے ہوئے اپنی فریضے انجام نہ دے, اپنی ذمہ داریاں انجام نہ دے. کوئی شخص مثلا گیا ہوا تھا گھر سے باہر نوکری کرنے کے لیے, اور گھر میں تنخواہ نہیں بھیجتا تھا, پیسے نہیں بھیجتا تھا, کئی سال گزر گئے, اس کے بیوی بچے رہ رہے تھے لیکن وہ کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا تھا, تو اس کو بیوی نے خط لکھوایا کسی مولانا سے کہ تم اس کو خط لکھو اور اسے بتاؤ کہ تم کیسے مرد ہو، کیسے باپ ہو، کیسے شوہر ہو کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے تیرے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کو خط ملا تو وہ رونے لگا پڑ کر. دوستوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہا میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ تم تو زندہ ہو. کہا وہ زندہ تو ہوں لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہے وہ انسان جو موجود ہو اور بچوں کا خیال نہ رکھے تو وہ بچے یتیم ہی سمجھے جاتے ہیں، چونکہ اس باپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ایک جیسا ہے. جو اپنے بچوں کا خیال نہ رکھے، جو اپنے بچوں کا خرچہ نہ دے، جو اپنی بیوی کو خرچہ نہ دے، جو اس کو ضروریات زندگی نہ دے، تو وہ بیوہ ہی سمجھی جاتی ہے وہ عورت، اور ایسے بچے یتیم ہی سمجھے جاتے ہیں باپ ہوتے ہوئے بھی جن کو کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو، تو اسے مردہ سمجھا جاتا ہے. جو فرائض اپنے انجام نہ دے، ذمہ داریاں اپنی انجام نہ دے، اسے مردہ ہی گمان کیا جاتا ہے. اس لیے وہ قومیں جن کے دشمن موجود ہوں اور وہ دشمن ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر رہے ہوں اور ان کے مقدسات کی توہین کر رہے ہوں، تو وہ مردہ سمجھے جاتے ہیں وہ قوم. آج ہم دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی یہی حالت ہے، مردہ حالت ہے مسلمانوں کی. مردہ حالت اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی ہر چیز لٹ گئی ہے. اتنے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے رسول کی بے حرمتی لوگ کر رہے ہیں. امریکہ کر بھی رہا ہے، کروا بھی رہا. آئے دن کوئی نہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی اور بے حرمتی کا واقعہ دنیا میں ہو رہا. کبھی کارٹون چھاپ دیتے ہیں توہین آمیز، کبھی فلم بنا دیتے ہیں توہین آمیز، کبھی کوئی اور حرکت ایسی انجام دے دیتے ہیں توہین آمیز. تو جب اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی موجود ہو اور ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو، تو ان مسلمانوں کو کوئی بھی زندہ گمان نہیں کرتا، یہ مردہ ہی ہیں. یہ ان کے اندر حیات نہیں ہے، یہ سمجھو یہ مر گئے ہیں. یہ مسلمان زندہ اب کب ہوں گے؟ جب ایک اس قسم کی موت کسی قوم پر، امت پر طاری ہو جائے، اس کو کیسے زندہ کیا جائے؟ اس کو زندہ کرنے کے لیے اسے میدان میں حاضر کیا جائے، اسے رد عمل دکھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ وہ کوئی عکس العمل دکھائے، تاکہ اسے زندوں میں شمار کیا جائے، ورنہ مردہ ہے یہ. اس وقت مسلمانوں کو اس موت سے نکالنے کے لیے ضروری عمل یہی ہے کہ ان کو میدان میں لا کر حاضر کیا جائے اور ایسا رد عمل دکھائیں دشمن کے مقابلے میں، اس بے حرمتی کے مقابلے میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ زندہ ہے. اور اسی عمل سے مسلمان زندہ ہوں گے، ورنہ ہرگز زندہ نہیں ہو سکتے. مردے البتہ روتے ہیں، اور بعض سمجھتے ہیں کہ مردہ ہونا، پاکستان میں عموماً کوئی مر جائے تو زیادہ احترام ہوتا ہے اس کا، مردوں کا زندوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں. جب کوئی شخص زندہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی حال بھی نہیں پوچھتا، اسے کوئی کھانا نہیں کھلاتا، اسے کوئی سلام نہیں کرتا، اس کی بیمار ہو کو پوچھتا نہیں ہے. یہی شخص جب مر جاتا ہے سب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا مخلص آدمی تھا، بڑا پاک انسان تھا. وہ پاک انسان تھا تو جب زندہ تھا تو کیوں اس کو ملنے نہیں آئے کبھی؟ کیوں اس کا حال نہیں پوچھا کبھی؟ کیوں اس کی مدد نہیں کی کبھی؟ کیوں تعاون نہیں کیا اس کے ساتھ؟ اب جب یہ مر گیا ہے تو اچھا لگنے لگا ہے آپ کو. اس لیے ہمیں مردے اچھے لگتے ہیں، چونکہ مردوں سے زیادہ ہمیں پسند ہے، مردوں سے لگاؤ زیادہ ہے. لہذا اس قوم نے پسند کر لیا کہ ہم بھی مردے ہو جائیں تاکہ اچھے لگے ہم. لیکن دنیا ایسی نہیں ہے جیسے پاکستانی ہے. پاکستانیوں کو مردے اچھے لگتے ہیں، موت والی حالت اچھی لگتی ہے، لیکن دنیا کو مردہ اچھا نہیں لگتا. بلکہ جہاں مردہ کوئی ہو جاتا ہے وہاں پر اس مردے کو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے ایسے جانور آ جاتے ہیں جہاں لاش پڑی ہوئی ہو، مردہ پڑا ہوا، جہاں کوئی مر جائے پہلے اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جب کوئی مر جائے تو گدھے آ جاتی ہیں آسمان پر، یہ بڑے بڑے پرندے جو مردوں کی لاشیں کھاتے ہیں، جب کوئی مر جائے تو کتے اور گیدڑ اور وحشی جانور جنگلی اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کی میت کی علامت ہے، مردہ ہونے کی علامت ہے۔ جس ملک کے اندر گدھے گھوم رہی ہوں تو سمجھو یہ مر گئی ہے یہ قوم۔ پاکستان اس وقت اسی حال سے گزر رہا کہ جب امت نے، قوم نے ایسی حالت اپنا رکھی ہے جس کو مردہ حالت کہتے ہیں، اور علامتیں بھی ساری ظاہر ہیں، اس وقت کیڑے بھی پڑے ہوئے ہیں اور گدھے بھی اڑ رہی ہیں، گدڑ اور وحشی جانور بھی آ کے اس قوم کو نوچ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی سیاسی گدھے جو سیاسی طور پر قوم کا بیت المال لوٹتے ہیں، ملک کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، یہ اس ملک کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب الیکشن کا موقع آیا ہے تو جتنی لاش ہو رہے ہیں گدھے وہ ساری منڈلانا شروع کر دیں گے، گھر گھر جائیں گے ووٹیں مانگنے کے لیے۔ ایک مردہ قوم کو نوچ رہے ہیں اور مردہ قوم کو بھی احساس نہیں ہے کہ یہ گدھے ہیں۔ مثلا اگر کہیں کوئی مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہو اور مرا ہوا گدھا کھانے کے لیے آسمان پر پرندے آ جائیں، دیکھے ہیں نا بڑے بڑے پرندے جو مردار کی لاش کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں سندھی میں ان کو، ایسے بڑے پرندوں کو جو گجر، گجر یا گجو، وہ جو اوپر گھومتا رہتا ہے، تو اس کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم خوش ہوں جی ہماری بستی میں بڑے اچھے اچھے بڑے بڑے پرندے رہتے ہیں، جیسے عقاب ہوتے ہیں، باز ہوتے ہیں شکاری پرندے، کبوتر لوگ پالتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہمارے پاس کبوتر ہیں، ہمارے پاس باز ہیں، ہمارے پاس مثلا یہ قیمتی پرندے ہیں۔ تو ایک قوم ایسی خوش ہو کہ اس کے پاس گجو بہت زیادہ ہیں، گدھ بہت زیادہ ہیں، تو گدھوں پہ تو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مثلا کوئی گدھ آئے اور ہم سب اس کے استقبال کے لیے چلے جائیں، بینر لگائیں مثلا خوش آمدید، ویلکم، یا اس سندھی میں اس کو کہتے ہیں کہ پلی کری آئے ہو، پلی کری آئے ہو، گدھ کو کہیں پلی کری آئے ہو، گدھ کو پلی کری آئے ہو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم لاش ہیں اور تو گدھ ہے، گجو ہے، تو آ کے ہمیں نوچ کے کھا، ہم خوش ہوں گے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ لاشیں کھانے والے کو کیوں کہیں بے پلی کری آئے ہو، مگر ہم لاش ہیں، جب ایسا کوئی لاش خور آئے تو اسے کہو کہ آپ کیا سمجھتے ہو، ہمیں کوئی لاش سمجھتے ہو، ہمیں مردار سمجھتے ہو، ہم مردہ قوم ہیں کہ تم ہمیں کھانے کے لیے آئے ہو، تم ہمیں نوچنے کے لیے آئے ہو۔ یا ایسے درندے گیدڑ جب آتے ہیں، کتے جب نوچنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو کہو کہ تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم کو مردہ قوم ہیں، لاشیں کھانے کے لیے آئے ہو۔ ابھی توجہ کریں، یہ دہشت گرد، یہ گیدڑ ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں پاکستان میں، یہ جو شیعہ کو قتل کر رہے ہیں، یہ نسل کے لحاظ سے سارے گیدڑ ہیں، گیدڑ کی نسل سے ہیں سارے۔ گیدڑ شکاری نہیں ہوتا، گیدڑ لاشیں کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، شیر شکار کرتا ہے، پھر وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ گیدڑ آ کے کھاتا ہے۔ لیکن یہ گیدڑ جو جس کا کام لاشیں کھانا ہے، کبھی یہ گیدڑ بہت دلیر ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے مرغیاں ہوں، مرغیاں دیکھ کے گیدڑ شیر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی حالت مرغیوں والی بنا لے تو پھر گیدڑ بھی شیر بن جاتا ہے، گیدڑ بھی حملے شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں، جن سے اب مثلا دیکھ لیں جو ظلم کر رہے ہیں شیعہ قوم کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر، یہ نسل کے لحاظ سے گیدڑ ہیں یہ سارے۔ یہ گیدڑ کیوں نوچ رہے ہیں، ہمیں کیوں مار رہے ہیں، ہمیں اس لیے کہ ہم مرغیاں بن گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں بہت، ہم نے اپنے آپ کو مردہ حالت میں قرار دیا ہے۔ ایک بات اور زبانوں میں مشہور ہے، شاید آپ کے ہاں بھی مشہور ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ کبوتر جب بلی جاتی ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے، تو کبوتر جب دیکھتا ہے کہ بلی قریب آ گئی یا پکڑے گی تو وہ آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے، اس کو خود کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ ہوں چونکہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی ہے. تجھے بلی نظر نہیں آ رہی ہے، بلی کو تو نظر آ رہا ہے، بلی نے تو آنکھیں نہیں بند کی، تو نے آنکھیں بند کر لی، یہ بیوقوفی ہے. اب توجہ کریں کہ اگر یہ ملت آنکھیں بند کر لے، اس کو اپنا دشمن نظر نہ آئے، اس کو دہشت گرد نظر نہ آئے، اور دہشت گردوں کو تو قوم نظر آ رہی ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہ کہ چھپے ہوئے ہیں، بلکہ کبوتر کی طرح ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، مرغی کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ اب یہ چلے جائیں گے، یہ چلے گئے ہیں، نہ، یہ موجود ہے، یہ گیدڑ کی نسل یہ موجود ہے. اور گیدڑ کو بگانے کے لیے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، شیر ایک آواز لگاتا ہے، گیدڑ بھاگ جاتا ہے، اس جنگل سے ہی بھاگ جاتا ہے. لیکن کوئی شیر ہو، حاضر ہو میدان میں، عملے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک آواز لگانے کی ضرورت ہے، گیدڑ بھاگ جاتے ہیں. پاکستان میں گیدڑوں کا آنا، گدوں کا آنا، یہ سیاسی گد ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ گد ہیں سارے. یہ گد کیوں گھومتے ہیں؟ مردہ قوم کے اوپر گھومتے ہیں. مثلا آج کل ان گدوں کا رخ شیعہ قوم کی طرف ہو گیا، شیعہ قوم کے اوپر یہ منڈلا رہے ہیں. الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بے حس ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دہشت گرد ان میں سے جتنے کو مارنا چاہے مار کے چلے جاتے ہیں، یہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے، یہ چپ کر کے بس سنتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رو لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. تو گدوں نے دیکھا کہ یہ مرے ہوئے ہیں، حرکت نہیں ہے ان کے اندر، اور حرکت جب نہ ہو تو گد آ جاتا ہے. یہ سیاسی گدیں، سیاسی گد اس لیے گھوم رہے ہیں، ابھی شیعہ گروپوں کے پاس جا رہے ہیں، شیعہ کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اس ملک کے اندر، کہ تاکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مردہ قوم ہے، اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے. ہم جا کر ایک بیان دیں گے، ایک اخباری بیان دیں گے، ایک بات کریں گے، یہ سارے ہمیں ووٹ دینا شروع کر دیں گے. یہاں پر ان گدوں سے بچنا ہے، ان گیدڑوں سے بچنا ہے، مردار خوروں سے اور لاش خوروں سے اپنے آپ کو نجات دینی ہے. نجات دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس موت کے عالم سے باہر آئے، مردہ حالت کو ختم کرے اور زندہ وجود اپنا ثابت کرے. زندہ وجود کیسے ثابت کریں ہم اپنا؟ کوئی رد عمل دکھا کے، کوئی عکس العمل دکھا کر ہم اپنا وجود، اس کی حیات اور زندگی ثابت کرتے ہیں. وہ رد عمل جو ہمیں دکھانا چاہیے، یعنی میدان میں حاضر رہیں، وہ میدان جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم آ جاؤ. اگر تم اس میدان میں آ گئے، معلوم ہوا تم زندہ ہو، اور اگر تم زندہ ہو تو نہ گیدڑ تمہارے قریب آئے گا، نہ گد تمہارے قریب آئے گا، کوئی بھی تمہیں نوچنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں آئے گا. لہذا ایک ملت کا میدان میں آنا، اترنا، حاضر ہونا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس کے دشمن سمجھ جائیں کہ یہ مردہ قوم نہیں ہے جس کے اوپر ہم منڈلا رہے ہیں، جس کو ہم شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک زندہ قوم ہے. اور اس کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ یہ اس میدان میں حاضر ہے جہاں اس کو حاضر ہونا چاہیے. حاضر ہونے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے. جب انسان آگاہ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حاضر بھی ہو جاتا ہے. جب آگاہ نہیں ہوتا، ہوشیار نہیں ہوتا، حاضر نہیں ہوتا. مثلا ابھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں مجلس ہو رہی ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے حاضر ہو مجلس میں. یا بہت سارے لوگ ہیں وہ پتہ ہوگا مجلس ہو رہی ہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے اٹھ کے مجلس کے اندر حاضر ہونے کی، اس لیے یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن جو آگاہ تھے وہ آ گئے ہیں، وہ حاضر ہو گئے ہیں. لہذا حاضر ہونے کے لیے آگاہ ہونا ضروری ہے، بیدار ہونا ضروری ہے. اگر امت آگاہ ہوگی، بیدار ہوگی تو حاضر بھی ہوگی، جب حاضر ہوگی تو زندہ بھی ہوگی، اور اگر زندہ ہوگی کوئی اس کا دشمن اس کو نزدیک نہیں آ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. دشمن اس قوم کو نقصان پہنچاتا ہے جو زندہ نہ ہو، جو مر گئی ہو یا مرنے والی ہو، اور مرتی وہ قوم ہے جو رد عمل نہ دکھائے، عکس العمل نہ دکھائے، اور عکس العمل اس وقت قوم نہیں دکھاتی جب اسے پتا ہی نہ ہو، آگاہ نہ ہو، توجہ نہ ہو اس کی. خب آپ نے دیکھا کہ یہ شہداء جو کوئٹہ میں ہوئے اور ان کی شہادت اور ان کے خون کے طفیل ساری ملت پاکستان کے باہر نکلے، میدان میں آئے، دو راتیں سارے مومن سارے شیعہ پاکستان کے باہر آئے. البتہ سارے نہیں کہہ سکتے ہم کہ سب عورت بچے آ گئے، لیکن ایک بڑی تعداد آئے میدان کے اندر. جب میدان میں آئے تو یہاں گدوں کو پتا چلا کہ یہ تو زندہ قوم ہے، اور اس کی زندگی کی علامت یہ کہ یہ حاضر ہو گئے میدان کے اندر اپنے شہیدوں کی حمایت کے لیے، شہیدوں کے خاندان کی حمایت کے لیے یہ حاضر ہو گئے ہیں. اور چونکہ اب حاضر ہو گئے ہیں لہذا اب انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، اب گیدڑ انہیں نہیں نوچ سکتے، اب گدے انہیں نہیں نوچ سکتی. یہ بہترین عمل تھا جو شیعہ نے تاریخ پاکستان میں دکھایا ہے، اپنا تحفظ کر لیا ہے، اپنی انشورنس کرا لی ہے، اپنے آپ کو انشورڈ کرا لیا ہے، یعنی اب کوئی دشمن جرت نہیں کرے گا. حاضر ملت زندہ ملت ہوتی ہے، اور زندہ ملت کے قریب کوئی گیدڑ نہیں آتا. گیدڑ آتا ہے مردوں کے قریب، گد آتا ہے مردوں کے قریب. اور جو اپنی زندگی کا ثبوت دے دے، بتا دے کہ میں زندہ ہوں، اس کے قریب کبھی بھی یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ملت ہر اس میدان میں حاضر رہے جس سے اس کی زندگی ثابت ہوتی ہے، جس سے اس کی حیات ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ایک زندہ قوم ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ ہم حاضر کب ہوں گے ان میدانوں کے اندر؟ جس طرح شہداء کوئٹہ کی خاطر ہم لوگ حاضر ہوئے، اس وقت حاضر ہوں گے جب ہم بیدار ہوں گے. ان شہداء نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. اس لیے عزیز من، ضرورت ہے پاکستان میں شیعہ جہاں بھی آباد ہے اسے آگاہ ہونے کی و بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بیدار کرنے کے لیے محرم و سفر، عزاداری، سید الشہداء بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے قوم کو اور ملت کو آزاد کرنے کے لیے. اور ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ بہترین موقع ہے بیدار ہونے کے لیے، آگاہ ہونے کے لیے. یہ بہترین موقع ہے ملت کو حاضر کرنے کے لیے. ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ ہے، محرم و سفر آل رسول کے سوگ کا مہینہ ہے، ان کے غم کا مہینہ ہے، ان کے عزا کا مہینہ ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ ہم عزا کے مہینوں میں بھی فقط رسمیں بجا لا کے پھر عزا کا مہینہ ختم کر دیں. جس طرح آج 8 ربیع الاول ہے اور آج شیعہ کے غم کا آخری دن ہے، اس کے بعد شیعہ شادیاں شروع کر دے گا، کاروبار شروع کر دے گا، اور معمولی کام مثلا کالے کپڑے اتار دے گا، رنگین کپڑے پہن لے گا، کیونکہ بس ختم ہو گئے ایام عزا، ختم ہو گئے. نہ عزیز من، سوگ کے دن ختم نہیں ہوئے، عزا کے دن ختم نہیں ہوئے، رسموں کے دن ختم ہوئے ہیں. جو رسمیں آپ بجا لاتے ہیں، رسومات بجا لاتے ہیں، وہ رسومات ختم ہوئی ہیں، نہ کہ عزا و ذمہ داری ختم ہوئی ہے. یا میدان سے نکل ہی جائیں، آج اعلان کر کے شیعہ میدان چھوڑ جائے دشمنوں کے لیے، پھر اگلے سال آئیں گے جب محرم آئے گا، اور جب محرم سفر آئے گا پھر 2 مہینوں کے لیے میدان میں اتریں گے. نہ، جب آپ عاشور کے دن میدان میں آئے ہیں تو اب میدان سے باہر نہیں جانا ہے. رسمیں بے شک ختم کر دو، لیکن ذمہ داریاں ختم نہیں کرنی ہے. ذمہ داریاں ابھی بھی پکار رہی ہیں ہمیں، ذمہ داریاں ابھی بھی بلاتی ہیں ہمیں. لہذا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا محرم ہو، سفر ہو، جو بھی ہو، اس میں میدان کے اندر حاضر رہنا ہے. میدان میں حضور سے دشمن آپ کا یہ گیدڑ بھاگ جائے گا، یہ گدھے بھاگ جائیں گے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے، گدھے بھاگ جاتی ہیں. ابھی دو قسم کے جانور ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، ایک گیدڑ اور ایک گدھ. گیدڑ زمین پہ چھپ چھپ کے ہمیں قتل کر رہے ہیں، اور گدھے سیاسی آسمانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں گھوم کے اور وہ ہمیں اپنا حصہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ شیعہ کو کبھی اس سیاسی پارٹی میں ڈال دیں، کبھی اس سیاسی پارٹی میں ڈال دیں، کبھی اس سیاسی پارٹی میں ڈال دیں. لیکن شیعہ ہوشیار رہے، بیدار رہے، کہ آئمہ خدا نے، آئمہ علیہ السلام نے جو شیعہ کو راستہ بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم بنو امیہ کا حصہ بن جاؤ یا بنو عباس کا حصہ بن جاؤ یا کسی ظالم اور ستمگر کا حصہ بن جاؤ، بلکہ شیعہ کو آئمہ نے یہ بتایا ہے کہ تم جہاں بھی رہو اپنی پہچان اور اپنی شناخت کے ساتھ رہو، تاکہ نہ بنو امیہ تمہیں، بنو امیہ کی گدھے و بیڑیے و بنو امیہ کے گیدڑ تمہیں نہ نوچ سکیں، اور بنو عباس کی گدھے وہ تمہیں نہ اپنا حصہ نہ بنا سکیں. تاریخ میں یہ بہت رہا ہے، آئمہ اطہار نے یہ کام کیا ہے، تمام معصومین نے شیعہ کو بچانے کی کوشش کی ہے. خصوصاً حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت زیادہ کوشش کی، شیعہ کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے، اسلام کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے، بیڑیوں سے اور گیدڑوں سے بھی بچایا ہے امام عسکری علیہ السلام نے، اور گدھوں سے بھی بچایا ہے، وہ گدھ جو شیعہ کو اپنا حصہ بنانے میں مشغول تھے. آج ضرورت ہے سیرت امام عسکری علیہ السلام بیان کرنے کی، نہ کہ امام عسکری علیہ السلام کا دن اب آخری دن ہے رسمیں پوری کرنے کا، کہ آج ساری عزا کی رسمیں پوری کریں اور پھر ہم گھر چلے جائیں. مثلا بہت سارے علاقوں میں سندھ کے مثلا آج قافلے نکل رہے ہیں، یہاں کی اصطلاح کے مطابق انہیں اماریوں کے جلوس نکل رہے ہیں کہ اہل بیت کی واپسی بتا رہے ہیں، کہ اہل بیت واپس آ گئے ہیں، ہم بھی واپس چلیں، ابھی عزاداریاں ختم کریں، اہل بیت واپس مدینے آ گئے ہیں، ہم واپس اپنے گھروں میں چلیں. نہ عزیز من، یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کی واپسی کا دن ہے 8 ربیع الاول، نہ 8 ربیع الاول دراصل امام عسکری کی شہادت کا دن ہے. شہادت امام عسکری کا پیغام یہ ہے کہ میں امام ہوں اس زمانے کا، اور اب میں جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے فرزند امام حجت، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف، وہ لوگوں کے حجت، وہ لوگوں کے اوپر حجت اور لوگوں کے امام و رہنما ہیں. لیکن یہ حجت خدا اس وقت تمہارے رہنما بنے گے جب تم میدان میں حاضر رہو گے. اگر تم نے میدان چھوڑ دیا تو خدا ان کو پردہ غیبت میں لے جائے گا. اور یہی ہوا، امام عسکری علیہ السلام جو ہی اس دنیا سے گئے، شہید ہو گئے، تو امام زمانہ کی امامت کا دور شروع ہوا، اور امام زمانہ کی امامت کا دور آغاز ہوتے ہی خدا نے ان کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا. کیوں پردہ غیبت میں اٹھایا؟ اس لیے پردہ غیبت میں اٹھا لیا کہ جن کو امام کے زمانے میں حاضر ہونا چاہیے تھا وہ لوگ حاضر نہیں تھے، وہ گھروں میں تھے، کاروبار میں تھے، دکانوں پہ تھے، اور اپنے کاموں کے اندر مشغول تھے اور مصروف تھے، حاضر نہیں تھے میدان کے اندر جس میدان میں ان کو حاضر ہونا چاہیے تھا. آج امام عسکری کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بتاؤ، آپ کے امام تو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہیں، ابھی تک کیوں ظہور نہیں ہوا؟ اول پردہ غیبت میں گئے کیوں ہیں؟ ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ظہور اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی لوگ ان کو میدان میں حاضر نظر نہیں آتے. یہ آرزو آئمہ کی پوری کرنی ہے، ملت نے، تشیع نے پوری کرنی ہے، میدان میں حاضر رہنے کا ان کی حسرت پوری کرنی ہے. چونکہ امام عسکری علیہ السلام وہ امام ہیں جن کو 28 سال تک ایک فوجی چھونی کے اندر، فوجی سینٹر کے اندر نظر بند رکھا گیا، سامرہ کے اندر. اور امام کو حج نہیں کرنے دیا گیا. توجہ کریں اس قدر سختیاں تھیں امام حسن عسکری علیہ السلام پر, حج نہیں کرنے دیا گیا. لہذا ساری عمر امام نے وہاں گزار دی, لیکن کوئی پیروکار کوئی شیعہ نہیں گیا امام کو آزاد کرانے کے لیے کہ میرے امام پہ کیوں پابندیاں ہیں, اور آخر کار انہوں نے شہید کر دیا. شہادت امام عسکری یہ پیغام ہے کہ جس طرح امت بہت سارے اور میدانوں میں غافل رہی, اس غفلت کے نتیجے میں امام شہید ہوئے. مثلا علی علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ ماہ رمضان میں 21 رمضان کو شہادت پائی, 19 کو زخمی ہوئے, اس لیے کہ ملت میدان میں حاضر نہیں تھی. امام حسن نے کیوں صلح کر لی, کیوں زہر سے شہید ہو گئے؟ چونکہ ملت حاضر نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں مارے گئے؟ چونکہ ملت حاضر نہیں تھی, قوم حاضر نہیں تھی. اور اسی طرح ایک ایک امام کر کے سارے کے سارے ظلم کا نشانہ بنے و ظلم کا شکار ہوئے, اس لیے کہ ملت میدان کے اندر حاضر نہیں تھی. آج آپ نے یہ حضرت ائمہ اطہار کی پوری کرنی ہے, اپنی بقا کے لیے, اپنی نجات کے لیے میدان میں حاضر رہنا ہے اور بیدار ہو کر حاضر رہنا ہے. غفلت میں نہیں, نیند میں نہیں, سوئے ہوئے نہیں حاضر ہو سکتے. ہمیں جاگ کر, زندہ رہ کر اس ملک کے اندر ہمیں میدان میں رہنا ہے. اور جب تک آپ میدان میں رہیں گے, نہ کوئی چیل, نہ کوئی گدھ, نہ کوئی گیدڑ, نہ کوئی اور جانور تمہیں نہیں نوچ سکتا, شکار نہیں کر سکتا. ہم ان سیاسی پارٹیوں یا سیاسی گدھوں کے سہارے زندگی نہیں بسر کر سکتے. یہ وہ مطلب ہے جو امام عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ہر امام کی شہادت اپنے شیعوں کو اور پیروکاروں کو عطا کر رہی ہے کہ دیکھو, ایک امام دنیا سے گئے, دوسرے امام امام بنے, لیکن امام بنتے ہی پردہ غیبت میں چلے گئے. کس چیز کی کمی تھی کہ پردہ غیبت میں چلے گئے؟ سوائے ملت کے میدان کے اندر حاضر ہونے کی کسی اور چیز کی کمی نہیں تھی. وہ کمی آپ نے پوری کرنی ہے کہ یہ ملت میدان کے اندر حاضر رہے, اگرچہ اس حاضری میں اس کی قربان, اس کو بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑ جائے, لیکن پھر بھی اس ملت کو چاہیے کہ میدان میں حاضر رہے. آپ نے دیکھا کہ دو شب یہ ملت حاضر رہی میدان کے اندر, خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک یزید کو سرنگون کر دیا. اور اگر یہ ملت اسی طرح جاری رہے, جاگتی رہے اور میدان میں حاضر رہے, خدا باقی یزیدوں کو بھی نابود کر دے گا فقط ملت کے حاضر ہونے سے. لیکن جب ان ظالموں کو پتہ چل جائے کہ یہ حاضر نہیں ہے, یہ مردہ ہے, زندہ قوم نہیں ہے. مثلا سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں, لیکن پرواہ نہیں کرتے. کیوں نہیں پرواہ کرتے؟ چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ 5 کروڑ شیعہ, مثلا یہ 5 کروڑ یا ملینز کے لحاظ سے شیعہ, یہ مردہ ہیں, جان نہیں ہے ان کے اندر کوئی. یہ رسومات انجام دے کے ختم کر دیتے ہیں, مثلا رسمیں انجام دے کے عاشورہ ختم کر دیتے ہیں, رسمیں انجام دے کے 8 ربیع الاول کو رسمیں انجام دے کے گھر چلے جاتے ہیں, اور کوئی کام نہیں کرتے, ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. پس یہ مردہ ہیں. جب یہ مردہ ہیں, پس ان کی لاشوں کو نوچو, ان کی لاشوں کو گراؤ. وہ گدے کھا رہی ہیں, آج ہمارا وجود کھا رہی ہیں. ان کو بچانا ہے. کس نے بچانا ہے؟ آپ مومنین نے, ان جوانوں نے بچانا ہے. انہوں نے ہمت کرنی ہے میدان میں حاضر ہو کر اپنے دشمنوں کو, خواہ وہ گیدڑ کی شکل میں ہو یا گدھ کی شکل میں ہو, ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ جس قوم کو تم چیرنے پھاڑنے آئے ہو یا جس قوم کو تم بہکانے آئے ہو, وہ قوم تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گی. وہ آگاہ ہے اور بابصیرت قوم ہے, چونکہ وہ حسین ابن علی کی پیروکار قوم ہے. عزیز امت, اس وقت ضرورت ہے کہ اس ہلاکت سے, یا ہلاکت والی اور موت والی حالت سے اپنے آپ کو باہر نکالے شیعہ, اور اپنے آپ کو زندہ کرے, اپنے آپ کو آمادہ کرے اس مطلب اور فریضے کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظیم تشیع کو عطا کی ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اتنی فہم و شعور عطا کرے کہ ہم حاضر ہو جائیں میدان میں. سب سے بڑا میدان آج کیا؟ وہ دفاع حرمت رسول اللہ. گلی گلی, کوچے کوچے شیعہ یہ ثابت کرے اس مہینے کے اندر. ربیع الاول میں کچھ مسلمان گروہ ایسے جو رسمیں بجا لاتے ہیں, یعنی ربیع الاول میں ناک پڑ دی, میلاد کی محفل کر لی، اس طرح کی رسمیں بجا لا کر مٹھائیاں کھا کے، دیگے پکا کے کھا کے، شبینہ کر کے، محفل ناک منعقد کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ساری قومیں آتی جاتی رہتی ہیں، شیعہ 1400 سال سے آزاداری کر رہا ہے، اس میدان کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ شیعہ نے یہ بتانا ہے کہ میں زندہ ہوں، مردہ نہیں ہوں. مردہ اپنا راستہ و مذہب چھوڑ جاتا ہے، زندہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. لہذا شیعہ جو 1400 سال سے آزاداری کر رہا ہے، یہ آزاداری بتا رہی ہے کہ میدان میں حاضر رہنا ہے ہمیں، ہم نے میدان ترک نہیں کرنا. رسمیں بے شک ختم کر دو، کوئی عرض نہیں، 8 ربیع الاول کو رسومات کے اختتام کا اعلان کر دو، اگلے سال پھر رسومات شروع کرنا، لیکن میدان میں حضور کو ترک نہیں کرنا. حاضر در میدان رہنا ہے ہمیشہ. حاضر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ لاشیں گریں تو ہم میدان میں حاضر ہوں. بعض اوقات ایک ملت ویسے کسی بہانے سے جمع ہو کر اپنے حضور کا اور اپنی زندگی کا پتہ دیتی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں. اس لیے اس ماہ ربیع الاول میں ضروری ہے کہ مومنین، بیدار مومنین، بیداری پھیلائیں اور بیدار لوگوں کو میدان میں لا کر حاضر کر کے دنیا کو پیغام دیں اور دشمن کو پیغام دیں کہ یہ ملت ختم نہیں کی جا سکتی، یہ مٹائی نہیں جا سکتی، چونکہ یہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اس کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ یہ میدان کے اندر حاضر ملت ہے. یہ ماہ ربیع الاول ہے، مختلف ایام میں اس کے پروگرام ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے تمام ملت شیعہ سے کہ جگہ جگہ ربیع الاول یہ پروگرام کر کے اپنی بیداری، اپنے شعور اور اپنے حضور کا اعلان کریں، اور جب اپنے حاضر ہونے کا اعلان کریں دشمن خود ہی بھاگ جاتا ہے، گیدڑ بھاگ جاتا ہے، یہ گدھ بھاگ جائیں گے، آپ کی لاشیں نوچنا چھوڑ دیں گے. یہ رائے حل ہے جو آئمہ کی زندگیاں و آئمہ کی شہادت و آئمہ اطہار کی ولادت ہمیں عطا کرتی ہے. یہ درس ہمیں لینا ہے اور اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. عزیز من، یہ نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ شہادت ہمیں جو پیغام عطا کر رہی ہے وہ ملت کا حاضر رہنا ہے. خوب بہت سارے مومنین نے رکھے ہوئے ہیں پروگرام حضور ملت کے، جیسے راولپنڈی میں پروگرام رکھا ہوا ہے مومنین نے کہ ملت میدان میں حاضر رہے. ربیع الاول کا پیغام پروگرام بہت باشکوہ طریقے سے کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کامیابی دے اور ملت کو حاضر کرنے کا میدان میں پروگرام کرے 3 فروری کو. خوب اسی طرح تمام پاکستان کے اندر بیداری کی تحریک چلے اور ملت کو حاضر رکھے میدان کے اندر، ہر میدان کے اندر حاضر ہو، نہ صرف نعتیں پڑھ کے واپس چلے جائیں بلکہ اعلان کر کے جائیں اس دشمن کو جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اس دشمن کو اعلان کر کے جاؤ کہ یہ مردہ قوم نہیں ہے، یہ زندہ قوم ہے، اور زندہ قوم اپنے نبی کی بے حرمتی کرنے والے کو سزا دینا جانتی ہے. ہم تجھے سزا دے سکتے ہیں اور دینی ہے یہ سزا، دے سکتے ہیں عزیزان، اس امریکہ کو اور اس کے ماننے والے کو سزا دے سکتے ہیں. ملک کے اندر جو موجود بھیڑیے ہیں اور گدھ ہیں، یہ سیاسی گدھ، ان کو بھی پیغام دینا ہے کہ تم کسی مردہ قوم کے شہر میں اور مردہ قوم کی آبادی میں منڈلاؤ جا کر گھومو، یہ زندہ قوم ہے، یہ مری نہیں ہے ابھی، تم وہاں جا کر منڈلاؤ، گدھ وہاں گھومے. اور اسی طرح جو دہشت گرد گیدڑ ہیں ان کو بھی اعلان کر کے بتاؤ کہ کسی اور جنگل میں اپنا شکار ڈھونڈو جا کر. مرغیاں شیعہ کو مرغی نہیں ہیں، تمہاری انتظار میں نہیں بیٹھی ہوئی کہ آگے ہمیں پکڑ کے لے جاؤ، بلکہ یہ دلیروں کی قوم ہے، یہ شیروں کی قوم ہے، اور شیر میدان میں حاضر رہ کر ہی سب کو میدان سے بھگا دیتا ہے. یہ مجالس جو محرم و سفر میں آزاداری و سوگ کی مجالس ہیں، ربیع الاول میں میلاد کی مجالس ہو، لیکن سوگ کی ہو یا میلاد کی ہو یا جشن کی ہو، سب کا ہدف ایک ہونا چاہیے، اور وہ ملت کا میدان میں حاضر رہ کر اعلان حضور کرنا کہ یا رسول اللہ ہم موجود ہیں، اے اللہ ہم موجود ہیں، تیری دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ہم آ گئے ہیں. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. امام حسن عسکری کیوں شہید ہو گئے عزیزان؟ بہت بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ امام حسن عسکری کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح ہر امام کو بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ظالموں نے شہید کیا. اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ امام کو تنہا پاتے تھے، امام عسکری تنہا ہے لہذا انہیں نظر بند کرو، نظر بند کرنے کے بعد شہید کر دو، چونکہ تنہا امام کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، امت ساتھ نہیں ہوتی، ملت ساتھ نہیں ہوتی. جب امام تنہا رہ جاتا ہے، امت جب سو جاتی ہے، ایسی صورت میں کہ جب امام کو تنہا سمجھ کر شہید کر دیا جاتا ہے، ملت کا فریضہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ شہادت ائمہ کا سلسلہ بھی روکے، علماء کی شہادت کا سلسلہ روکے، امام کے نائبین کی شہادت کا سلسلہ روکے، میدان میں حاضر ہونا ہے. لہذا یوں نہیں ہے کہ صرف ہم رسموں کے لیے آئیں اور تبرک کھا کے یا لنگر کھا کے ہم چلے جایا کریں، بلکہ متوجہ رہیں کہ میرے ہونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. مثلا ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہاں پر آپ کے ہونے نے کتنا فائدہ تشیعوں کو پہنچایا، کتنی تقویت شیعہ کی ہوئی ہے یہ ہونے سے، آپ کے بیٹھ جانے سے آ کر. حالانکہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف باتیں سن رہے ہیں آپ، لیکن اس ہونے نے ثابت کر دیا، یا آنے نے ثابت کر دیا کہ یہ ملت مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. وہ زندہ ملت کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم گدھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں گیدڑ بھی نہیں چاہیے، ہم خود زندہ ہیں، وہ شیر کی طرح زندہ ہے، اور شیر جب تک باقی ہے اس کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان، امام ائمہ کو تنہا سمجھ کے جب شہید کیا گیا، نہ صرف امام عسکری کو تنہا سمجھ کر بلکہ ہر امام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، کچھ کو زہر کے ساتھ اور کچھ کو تلوار کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. امام عسکری علیہ السلام ان مظلوم اماموں میں سے جن کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا ہے، اور شہید زہر کا جو شہید ہوتا ہے بڑا دردناک منظر ہوتا ہے. ائمہ کے جو آبا تھے، اجداد تھے، انہیں بھی زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، اور زہر کے شہید کا بڑا سخت ہوتا ہے مرحلہ موت کا، احتضار کا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب اس عورت نے زہر دی شہید کرنے کے لیے، اور امام کو زہر پلا دی گئی اور جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، تو امام علیہ السلام نے سید الشہداء کو بلایا اور حسین علیہ السلام کو وصیتیں شروع کی کہ بھیا مجھے اس طرح سے دفنانا، مجھے اس طرح سے کفن دینا، میرا تشییع جنازہ اس طرح سے ہونا، اور امت کو تفرقے سے روکنا. عزیزان، اس وقت امام حسین علیہ السلام روئے امام حسن پر، لیکن امام حسن نے کیا فرمایا کہ اے حسین، تو ہم پہ روتا ہے، سارے معصومین تجھ پہ روتے ہیں، سارے انبیاء تجھ پہ روتے ہیں، سارا عالم تجھ پہ روتا ہے، قیامت تک لوگ تجھ پر روتے رہیں گے. کیوں؟ کہ تو صرف ہمارے جسم کے اندر زہر میں، زہر کے نتیجے میں جگر کے ٹکڑوں پر روتا ہے، تیرے تو جسم کا ہر انگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تیرے جسم کی ہر چیز ٹکڑے ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا شہادت کے بعد؟ پہلے زخم لگائے گئے، اتنے زخم لگائے گئے امام حسین علیہ السلام کو کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکے. عزیزان، بیٹھنا مشکل ہو گیا امام کے لیے گھوڑے کے اوپر، اور امام آخر کر عصر عاشور زخموں کی وجہ سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، لیکن اتنے زخم تھے کہ امام اترے نہیں. عزیز من، امام اترے نہیں گھوڑے سے. اترنا وہ ہوتا ہے جس میں سوار خود گھوڑے کی لگام لیتا ہے، اس کی زین پر ہاتھ رکھتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، نیچے آتا ہے. حسین اس طرح سے گھوڑے سے نہیں اترے. عزیز من، حسین عجیب طریقے سے گھوڑے سے اترے، اس طرح سے گھوڑے سے اترے جس طرح غازی عباس گھوڑے سے اترے. غازی عباس کیسے اترے؟ جب غازی عباس کے سر اقدس پہ گرز لگا تو علی کے بیٹے کے بازو نہیں تھے کہ بازوؤں کی مدد سے اترے، بلکہ عباس ابن علی گر گئے گھوڑے سے نیچے، بغیر بازوؤں کے گر گئے گھوڑے سے نیچے. روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اترے نہیں گھوڑے سے، بلکہ گر گئے امام اس خاک کربلا پر. جو ہی گرے امام خاک کربلا پر، زخم اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ زخم امام کو لگے ہوئے تھے کہ امام کے اندر اب سکن نہیں تھی. امام نے سر اپنا سجدے میں رکھ لیا، لئین امر شمر آیا اور اس عمر صاحب کے کہنے پر آ کر اس نے سر امام کو کاٹنا شروع کیا، سر کاٹ کے لے گیا۔ اب عمر صاحب نے حکم دیا کہ تمام لاشوں کو پائمال کیا جائے، اور از جملہ حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کیا گیا۔ 10 گھوڑے کھڑے کیے گئے، 5 ایک طرف دوڑائے گئے، 5 ایک طرف دوڑائے گئے، اور امام حسین کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہی لاش کے ٹکڑے جو بی بی نے ہاتھ پہ اٹھا کے فرمایا تھا اللہم تقبل منا حاضل قربان۔ عزیزان، یہی امام حسن کے، امام حسن عسکری کے جگر کے ٹکڑے، اسی طرح جس طرح لاش حسین کے ٹکڑے تھے۔ فرق یہ تھا کہ امام حسن عسکری کو رونے والے موجود تھے، امام حسن عسکری کو سنبھالنے والے موجود تھے، لیکن جب حسین مظلوم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی آنے والا سنبھالنے والا موجود نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں تھا۔ زینب حسرت کے ساتھ گزر گئی، کربلا سے چلی گئی، بھیا کو دفن کیے بغیر چلی گئی، حسرت سے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی بی بی کہ میرا بھیا لاش کے ٹکڑے خاک کربلا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور میں اپنے بھیا کو دفن نہیں کر سکتی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علی نے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مصاحب حاجات ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا، جو مشکلات و مصائب میں مبتلا ہیں ان کے تمام مصائب و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما۔ خدا وندہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار خصوصا پاکستان میں کوئٹہ و کراچی میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، وہ بالخصوص شہداء کے لیے، وہ خاص کر شہداء ثانیہ کوئٹہ کے لیے، اور امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ